السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 336. اللہ کی صفت قرب کا اثبات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کہ وہ قریب ہے اس کا ثبوت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں کہ لاسٹ ویک ہم نے کیا پڑھا تھا. یعنی لاسٹ سے لاسٹ ویک، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اور الحاد کے معنی ہم نے پڑھے تھے انحراف، حق سے یا حق کو چھوڑ کر باطل کو قبول کرنا، یہ الحاد ہے. یا پھر ملحد کون ہے؟ ہر وہ برائی، یعنی الحاد وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ برائی جو اللہ کے کسی نام کا انکار کرے یا تشبیہ کا قائل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کسی کو وہ تشبیہ سے بتائے، مثال دے کر بتائے، وہ ملحد ہے. اور دیکھیں، کسی نے خالق کو دیکھا تو نہیں نا، تو اس کی کیفیت ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو اس کا کوئی ہم نام بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی مثل ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہم نے پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں. اور جو فرقے ہیں، جہمیہ، فرقیہ، قدریہ، مرجیہ، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعطیل کرتے ہیں، یعنی یا تو اس کو معطل قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صفات سے، یا تعویل کرتے ہیں، یعنی غلط اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یا تشبیہ دیتے ہیں، یعنی کسی سے مشابہ قرار دیتے ہیں انسانوں سے، کسی سے تکیف یا اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں. تو یہ چاروں چیزیں کرنا منع ہے. جو صحیح عقیدے پر لوگ ہیں، صحیح ایمان والے ہیں، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تمام باتیں نہیں کر سکتے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ہاتھوں سے مبرہ قرار دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس لیے نہیں کیونکہ انسانوں کے بھی ہاتھ نہیں ہیں، سوری انسانوں کے ہاتھ ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ جو صفت ہے اس کا انکار ہے. جب انسانوں کو ہاتھ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے ہی نہیں. ہاں، انسانوں کے جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتے کہ اللہ کے ہاتھ باندھے گئے. یہود کے ہاتھ نا، یہود نے الزام لگایا تھا اللہ تعالیٰ پر، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ چیونٹی کے پاؤں کیسے ہوتے ہیں، ہاتھی کے پاؤں کیسے ہیں، اور انسان کے کیسے ہیں. تو جب ایک چیونٹی اور انسان کے برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر خالق اور مخلوق کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاتھ تو ہمارے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ حق ہے اور کمال ہے. قوت مخلوق کے پاس بھی ہے، مخلوق میں بھی ہے. تو کیا ہم ہاتھوں سے محروم ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جو اہل تشبیہ ہیں یا اہل تعطیل ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد اس کی قوت اور طاقت ہے. تو کیا آپ بتائیے کہ آج ہمارے ہاتھ ہیں تو کیا قوت اور طاقت کا مطلب ہاتھ ہوں گے، یا ہاتھوں سے محروم ہونا قوت اور طاقت کے معنی میں ہوں گے؟ تو انسانوں کے لیے تو ہاتھ سے محروم ہونا ایک طرح سے اس میں کمی ہے، لیکن اللہ کے لیے ہاتھ سے اس کے لیے ہاتھ قرار نہ دینا، کیا یہ کیا ہوا پھر؟ تو یہ چیز اصل میں ہم نہیں بتا سکتے. تو اللہ کے ہاتھ مخلوق سے مشابہ نہیں ہے. تو ہم بغیر تعطیل کے، بغیر تکیف کے، نہیں بغیر کیفیت بیان کیے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، اللہ تعالیٰ کے ان تمام صفات کو اور ان ناموں کو ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر، جیسے کہ اس کا حق ہے اور وہ کمال ہے. ہم اس کی نہ کوئی مثال پیش کرتے ہیں، نہ ہم تشبیہ دیتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو تنزیہ قرار دیتے ہیں، یعنی معطل قرار دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ اور پاک ہے، اور ہر کمال صفت اسی کی ہے، سبحان اللہ. اب آئیے دیکھتے ہیں پیج نمبر 336 سے اللہ تعالیٰ کی صفت قرب کا ثبوت. کہاں کہاں پڑھتے ہیں آپ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے آپ سے, اور حدیث سے کہاں کہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے ہم سے. قریب و مجیب الدعوت پڑھتے ہیں آپ, پڑھا ہے آپ نے قرآن میں. سورہ بقرہ میں جب ہم روزوں کے تعلق سے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب, پڑھا ہے؟ تو قریب کا لفظ آیا ہے نہیں آیا ہے؟ جی. پھر حدیث میں کہاں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتا ہے؟ سجدے میں. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو کیا ہم اس بات کا انکار کر سکتے ہیں, جبکہ حدیث رسول ہے, قرآن کی آیت ہے, تو ہم کیا اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہم انکار کر ہی نہیں سکتے, بلکہ ہم کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا ہر حال میں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہو اور وہ علو بھی ہو, یعنی استوى علی العرش بھی ہو, کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. ہم انسانوں کے لیے پاسبل نہیں کہ ہم کسی کے قریب بھی ہوں اور ہم دور اوپر بھی ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم یعنی ہم جہاز میں بھی بیٹھے ہوں اور ہم زمین پر کسی کے قریب بھی ہوں, ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں. ہماری جو قوتیں ہیں, ہمارا جو بھی کچھ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے صلاحیتیں, وہ لمیٹڈ ہیں, ہماری بہت ہی لمیٹڈ ہیں, کیونکہ ہم انسان ہیں. جی, اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ویری گڈ, صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے, کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, کہ وہ بیک وقت قریب بھی ہو اپنے بندوں کے, اور سارے بندوں کی پکار سنتا ہو, اور استوى علی العرش بھی ہو. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے, ہم پیچھے سے کنٹینیو کرتے آ رہے ہیں, سوری, ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے, اسی کا کنٹینیویشن ہے. 15ویں حدیث اللہ تعالیٰ کے قرب کے بارے میں, کہ جب ذکر کرتے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آوازیں بلند ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایہا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اسما ولا غائبا انما تدعون سمیعا بصیرا ان الذی تدعونه اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ. متفق علیہ, حدیث ہے. لوگوں, اپنے اوپر ترس کھاؤ, تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں بلکہ سننے والے دیکھنے والے کو پکار رہے ہو. جسے تم پکارتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. یعنی جب ہم سفر کرتے ہیں اور کوئی انسان اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے, گھوڑے اور اونٹ پر کہاں بیٹھا جاتا ہے, بالکل اس کی گردن سے قریب بیٹھا جاتا ہے نا, یعنی اتنا قریب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے. تو صحابہ کرام سفر کے دوران دراصل رسول اکرم کے ساتھ تھے, جب وہ اوپر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. کیوں, اور یہ کیوں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم بلندی کی طرف جائیں تو ہم اللہ اکبر کہیں, اور جب پستی کی طرف نیچے اتریں, نیچے کی طرف آئیں تو ہم سبحان اللہ کہیں؟ دراصل جب انسان بلندی پر جاتا ہے تو اس کے دل میں ہو سکتا خیال پیدا ہو اور وہ اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جائے, غرور اور تکبر پیدا ہو, تو لہٰذا ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے بڑائی سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں. بڑائی صرف اللہ کے لیے زیبہ ہے, لہٰذا ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نیچے کی طرف اترتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے دل میں کچھ عجیب سے خیالات ہیں, لہٰذا ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے منزہ قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پستی سے منزہ یا ہر کمی عیب اور نقص سے پاک ہے اس کی ذات, سبحان اللہ. تو اس لیے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. تو یہ چیز دراصل اللہ اکبر اور سبحان اللہ انسان کو اپنی حیثیت یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے, اللہ اکبر ہے, اور ہر پستی سے منزہ ہے, پاک ہے. تو جب صحابہ کی آوازیں بہت بلند ہونے لگی تھی تب رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو, ان پر ترس کھاؤ. تو سواری کی گردن سوار کے بہت قریب ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے, مگر وہ اس کے باوجود اپنے, یعنی استوى علی العرش ہے. ٹھیک ہے, مستوی ہے عرش پر. اب آپ دیکھیں کہ اب ہماری انسانی سوچ ہے تو ہماری سوچ تو لمیٹڈ ہے اصل میں نا, اور ہماری صلاحیتیں بھی لمیٹڈ ہے. تو اب ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اچھا بھلا بیک وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریبی اور علو بھی کیسے ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہماری سوچ ہے جو کہ کم عقلی کی دلیل ہے ہماری. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یعنی ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ایک چیز قریب بھی ہو سکتی ہے اور بعید بھی. اگر مخلوق کے لیے ایسا ممکن ہے تو خالق کے لیے بطریق اولی ممکن ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے علو کے باوجود قریب ہے، وہ ہماری سواری کے گردن سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تو اس حدیث سے پھر ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قرب، صفت قرب کا ادراک رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہر جگہ ہم کو کسی تکلیف اور دکھ کا احساس بھی نہیں ہوتا. کوئی تکلیف اور پریشانی سے ہم گزر رہے ہوں، سفر میں ہوں یا کہیں اور ہوں، تو ہم کو ایک دل کو سکون اور اطمینان اور ثبات نصیب ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، ہے نا، وہ ہماری پریشانی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا ہے ہماری پریشانی کو. تو ہمیں ایک سپورٹ کا احساس ہوتا ہے، جی ڈر بھی نہیں لگتا ہے. دیکھیں نا، بعض وقت بچے ڈر جاتے ہیں، گھر میں اکیلے نہیں رہتے یا اندھیرے کمرے میں نہیں رہتے، کسی کو ساتھ سونے کے لیے بلاتے ہیں. لیکن اب جیسے الحمدللہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں ڈر لگتا ہے کسی سے اکیلے گھر میں رہنے سے؟ نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. کہیں پر بھی ہوں گے، جو بھی کچھ ہونا ہوگا، تو وہ تو اگر لکھا ہوگا تو ہو کر رہے گا. تو ہمیں ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قرب کا ہم کو احساس ہے، الحمدللہ. تو اسی سے پھر یہ حدیث سے کتنے ہم کو فائدے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو، ایک تو اس ہر وہ عیب سے منزہ اور پاک ہے، ہر نقص سے، عیب سے پاک ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ تمہارا، تم جس کو پکار رہے ہو تو وہ تم سے بہت قریب ہے، نہ کسی بہرے کو تم پکار رہے ہو، نہ کسی غائب کو تم پکار رہے ہو. تو یہ صفات سلبیہ میں سے ہے، نہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہی نہیں، وہ سلب ہے، وہ نکال لی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہی نہیں وہ، کیونکہ وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے. یعنی ہم اس کو اس سے ہٹاتے ہیں، پاک کرتے ہیں، پاک قرار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نقص ہونے سے منزہ قرار دیا جا رہا ہے اس حدیث میں. اللہ تعالیٰ کے اندر کسی کی نقص، کوئی نقص ہو سکتا ہے یا کوئی کمی ہو سکتی ہے، یعنی نہ وہ ایسا ہے کہ ہم انسانوں کے جیسا نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہو سکتی، کہ ہم انسان تو ایک دیوار کے بعد دوسری دیوار اگر آ جائے تو ہم سن نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کو کوئی چیز، یعنی اس کے سامنے کوئی چیز قید نہیں ہے یا کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، وہ ہر سب چیز جانتا ہے. تو اس کے علم اور قرب کے کمال کی یہاں پر ہم کو نشانی ملتی ہے، ثبوت ملتا ہے. پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنی استطاعت سے بڑھ کر عبادت کرنے لگتے ہیں اصل میں. اور دیکھیں، اسی لیے اسلام میں رہبانیت کو، صوفیزم کو، یا غاروں اور پہاڑوں میں جا کر اپنے اوپر مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال کر عبادت کرنے سے منع کیا گیا، پسندیدہ نہیں ہے. اعتدال ہر چیز میں ضروری ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، کیوں اتنی زور سے پکار رہے ہو اللہ تعالیٰ کو. تم جس کو پکار رہے ہو وہ سن بھی سکتا ہے، الحمدللہ وہ دیکھ بھی سکتا ہے. تم ہلکے سے پکارو، تم زور سے پکارو، تو الحمدللہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا ہے. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث سے آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن جس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو. جی، آپ دل میں پکاریں یا زور سے پکاریں، اللہ تعالیٰ تو سننے والے، وہ السمیع ہے، البصیر ہے. پھر عبادت کے تعلق سے ہم کو یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ جب تک تم اپنے دل میں راحت اور سکون، ایک طرح سے خوشی محسوس کرو، نشاط محسوس کرو، سرور سے تم کر سکو تو کرو. جب تم اس سے اکتا جاؤ تو تم کوئی اور عبادت کی طرف ٹرن ہو جاؤ. جیسے ابھی ہو سکتا قرآن پڑھ رہے تھے، ہو سکتا پڑھتے پڑھتے نیند آنے لگے، تو اب چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، یا کچھ اور کر لو، وضو کر کے آ جاؤ دوبارہ سے تاکہ فریش طبیعت ہو جائے، نماز پڑھ لو دو رکعت نفل نماز، یا جو بھی کچھ کرنا ہے تو تھوڑا سا ٹرن چینج کر لو اپنے آپ کو. لیکن عبادت خوشی خوشی ہی کرنا ہے، اور جب تک اپنے اندر ہمت ہو، طاقت ہو. یعنی جو فرض عبادت ہے وہ تو آپ کو اینی ہاؤ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نفل عبادت کے لیے ہم کو کیا آسانی دی گئی ہے اصل میں یہاں پر، کہ جب تک تم اپنے دل میں خوشی اور سرور محسوس کرو تب ہی نفل عبادت کرو. ایکسٹرا اپنے اوپر برڈن اوور برڈن نہ کرو اپنے آپ کو. دل عبادت کی طرف مائل ہو تو کرو. اگر تم نیند محسوس کر رہے ہو, سستی اور کاہلی محسوس کر رہے تو اس وقت وہاں سے ہٹ جاؤ. جیسے کہ رسول اکرم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کو اونگ آ رہی ہو تو ایسی حالت میں وہ نماز نہ پڑھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے وقت اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اگر بہت ہی نیند آ رہی ہے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو, جیسے بعض اوقات تہجد کے وقت ہو جاتا ہے ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ایسا کہ اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہ کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے, تو ایسے وقت میں سو جانا بہتر ہے پھر. لیکن فرض نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اگر کوئی سفر سے تھکا ہوا آیا ہے اور ہو سکتا ہے اس وقت فرض نماز ہو رہی ہے لیکن اب اس کی بالکل حالت نہیں ہے پڑھنے کی, تو وہ تھوڑا آرام کر لے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھ لے. کیونکہ ایسی نیند اور غنودگی کی حالت میں وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو خود جب کچھ خبر نہیں ہے تو ہو سکتا وہ اپنے لیے کوئی برائی ہی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے. لہٰذا یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ روزے رکھتے تو مسلسل ہی روزے رکھتے چلے جاتے, یہاں تک کہ کہنے والا کہتا ہے کہ اب آپ افطار ہی نہیں کریں گے. اور بعض اوقات جب آپ روزے نہیں رکھتے تو نہیں رکھتے کہ ایسا لگتا کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے. یا قیام اور نیند کے حوالے سے بھی اعتدال میں یہی معاملہ درپیش ہے. اور خود رسول اکرم کا بھی یہی معاملہ تھا. آپ نے کیا فرمایا تھا ان تینوں صحابہ سے جو لوگ دل میں ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہم مسلسل روزے ہی رکھیں گے, مسلسل رات بھر نماز ہی پڑھیں گے یا شادی نہیں کریں گے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا رسول اکرم نے ان لوگوں سے کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا, میں رات میں سوتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی سوتا, میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, تو اعتدال ضروری ہے. تو وہی والی حدیث ہے جو سورہ بقرہ کی ہم ہمیشہ رمضان کے تعلق سے پڑھتے ہیں, اس کے آخر میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں وہ جب بھی مجھے پکارے. سبحان اللہ. واقعی اس حدیث سے ہمیں بہت فائدے ملتے ہیں, یا یہ حدیث ہمیں بہت فائدے دیتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے. دل کی خوشی اور سرور کے ساتھ جب تک عبادت ممکن ہو کی جائے, اور اگر سستی اور کاہلی ہو رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جایا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی مخالفت سے ہمیں دور رہنا چاہیے, کیونکہ وہ قریب بھی ہے, سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. ہم جہاں بھی جو بھی کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. تو یہ بات ہمیں فائدہ دیتی ہے کہ پھر ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے. اور وضاحت کے لیے غائب کو حاضر کے ساتھ تشبیہ دینا جائز ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ معنی اور مفہوم کی وضاحت کے لیے, یعنی کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال یا کچھ مشابہت دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, جو قریب قریب اس کے معنی ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. جیسے صحابہ اکرام سفر کی حالت میں تھے, اپنی اپنی سواریوں پر سوار تھے, اس وقت قریب کی اس مثال سے زیادہ کوئی دوسری مثال خوبصورت اور مؤثر نہیں ہو سکتی. جیسے رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. تو رسول اکرم نے یہ مثال دے کر بات کو سمجھایا, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ثبوت جو اگلی حدیث آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سلسلے میں, کہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تدامون فی رؤیتہ فان استطعتم الا تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وصلاۃ قبل غروبها فافعلوا متفق علیہ. یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھا کرتے ہو, تمہیں اسے دیکھتے وقت بھیڑ بھاڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اگر تمہارے بس میں ہو کہ تم طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی نماز عصر کی ادائیگی سے کسی دوسرے کام میں الجھانا دیے جاؤ تو ایسا ضرور کرنا. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اور یہ ہم کو فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ویسے تو پانچوں نمازیں فرض ہیں ہم پر, لیکن اسپیشلی قرآن میں بھی صلاۃ الوسطی کا لفظ آتا ہے عصر کے لیے, اور فجر کے لیے فرشتوں کی گواہی کا ذکر ہے کہ اس وقت پڑھا جانے والا قرآن مشہود ہوتا ہے, گواہی دے گا وہ, یا فرشتے موجود ہوتے ہیں گواہی دینے کے لیے. سبحان اللہ, یعنی جو چاہتا ہو کہ وہ اللہ کا دیدار کرے تو فجر اور عصر کبھی نہ چھوڑے. چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے, یعنی اس کو اپنے وقت پر ادا کرے, اول وقت پر. اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ غفلت ہمارے پر انہی نمازوں کے تعلق سے بڑھتی جاتی ہے. عصر کو بہت ڈیلے کر دیتے ہیں اور فجر تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. کتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر, سن کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ کتنی آسانی سے فجر چھوڑ دیتے ہیں لوگ, اپنی نیند کی قربانی نہیں دے پاتے. وہ جو کہا تھا نا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, قرآن کو چھوڑ کر. اور مؤذن کہتا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, اور بندے کہتے ہیں کہ النوم خیر من الصلاۃ, کہ نیند بہتر ہے نماز سے. مؤذن فلاح کی طرف, بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور بندے کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو نیند بہت پیاری ہے. تو یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے. تو یہ دو نمازوں کو ریلیٹ کیا گیا. ایکچولی یہ حدیث یہاں اس لیے لائی گئی کہ اللہ کے دیدار کے ثبوت کے لیے, کہ کیونکہ بہت سارے فرقے اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے چہرے کا وجہ کا انکار کرتے ہیں یا قیامت کے دن اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں, تو یہاں پر اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے حدیث لائی گئی ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے کہ آج ہم چاند کو دیکھتے ہیں. اور چاند کو دیکھنے میں کیا ہمیں بھلا کوئی تکلیف ہوتی ہے, کتنی بھی بھیڑ بھاڑ ہو آپ بتائیے چاند نظر آتا ہے نہیں آتا ہے, سوائے کہ بدلی نہ ہو, ابر نہ ہو, بادل نہ ہو, ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو بھی ہم ایسے ہی دیکھیں گے, ایسے ہی دیدار کریں گے. اور یہ سترون کا لفظ آیا ہے, ان قریب کے معنوں میں آتا ہے, فعل مضارع کے معنی میں مستقبل کے لیے. لیکن اس میں دونوں کی گنجائش موجود ہے, حال اور مستقبل دونوں کی. تو یہاں اہل ایمان سے خطاب ہے کہ کما ترون القمر, جیسے ہم چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, رویت بصر ہے یہ. تو یہاں پر رویت کو رویت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے, لہٰذا اس سے مراد رویت بصری آئی ہوگی, یعنی آنکھوں سے دیکھنے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ آنکھ, جیسے ہم چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یعنی کوئی دیکھنے والی چیز, مرئی چیز, یعنی سوری, جس کو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, کوئی ایسی تشبیہ والی چیز نہیں کہ جسے ہم کسی کو یعنی سمجھے کہ ہم خواب میں دیکھ رہے ہوں یا پھر ذہن میں تصور میں دیکھ رہے, نہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. یہاں دیکھنے کی تشبیہ دی جا رہی ہے, نعوذ باللہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چاند کے جیسا ہے, یہ نہیں. اس بات کو خاص یاد رکھیے گا. تو یہاں پر حصے مثال کے ذکر کے ساتھ معنی کو لوگوں کے ذہنوں کے قریب کرتے ہوئے رسول اکرم نے فرمایا تھا, جیسے کہ لقید بن عامر کہنے لگا اللہ کے رسول, کیا ہم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے اور اس کی مخلوق میں اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سب چاند کو اس کے ساتھ الگ ہو کر دیکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ عظمت والا ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. اور یہ حدیث ہر نمازی کو شامل ہے. اب یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ بیک وقت بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بیک وقت بہت سارے لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں نماز میں. اور اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں ہر نمازی کے بارے میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. سبحان اللہ, آپ سوچیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے یہ. تو سب ایک ساتھ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو, جو اہل ایمان ہوں گے تو ان کے لیے یہ پاسبل ہوگا دیکھنا, سمجھے. کما ترون القمر لیلۃ البدر, یعنی جس رات چاند صاف اور چمک رہا ہوتا ہے بالکل, یعنی زیادہ روشنی ہوتی ہے, یعنی یہ چودہویں اور پندرہویں کی رات ہوتی ہے اور تیرہویں کی بھی. لا تدامن فی رؤیتہ, یعنی دیکھتے وقت لوگ ایک دوسرے سے ملے جلے نہیں ہوں گے. جب کوئی چیز چھپی ہوتی ہے تو اسے دکھانے کے لیے ایک آدمی دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے, اسے رش سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. یعنی کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک جم گھٹا لگ جاتا ہے کچھ لوگ, جیسے دلہن ہوتی ہے تو بعض وقت لوگ دلہن کے اسٹیج کے قریب آس پاس جمع ہو جاتے ہیں. اب جو دور بیٹھے لوگ ہیں ان کو نظر آتی ہے دلہن, نہیں نظر آتی ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی. جیسے آج ہم انسان جب بھیڑ بھاڑ میں جمع ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو ہم ایسے دیکھیں گے جیسے کہ ابھی فی الحال ہم, یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بڑا عظمت والا ہے, چاند سے بھی زیادہ. جیسے چاند کو بیک وقت سب لوگ دیکھ سکتے ہیں, کوئی بھیڑ نہیں ہوتی, چاہے بھیڑ نیچے کتنی بھی ہو لیکن پھر بھی چاند نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ مثال دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اس پر کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی, ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. آمین. اور ایک دعا رسول اکرم نے سکھائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, میں اکثر آپ لوگوں کے سامنے لیتی رہتی ہوں, اور اس پر ایک لیکچر بھی تھا اللہ تعالیٰ کے دیدار پر. غالباً دہلی جب ہم لوگ گئے تھے تب وہاں پر ہوا تھا وہ لیکچر, یوٹیوب پر اویلیبل ہے شاید. تو سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں وہ دعا بھی شامل ہے. اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی, حسن المسلم میں موجود ہے, میں پڑھ کر ہی سنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أعيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة, وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب, وأسألك القصد في الغنى والفقر, وأسألك نعيما لا ينفد, وأسألك قرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضا بعد القضاء, وأسألك برد العيش بعد الموت, وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زين بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اے اللہ, اپنے غیب جاننے اور مخلوق پر قدرت رکھنے کے باعث مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میرے لیے بہتر ہو, اور اس وقت مجھے فوت کر لینا جب تیرے علم کے مطابق وفات میرے لیے بہتر ہو. اے اللہ, بے شک میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری عظمت, تیری خشیت کا, غائب اور حاضر دونوں حالتوں میں, اور میں سوال کرتی ہوں تجھ سے کلمہ حق کہنے کا, راضی اور ناراضی دونوں حالتوں میں, اور میں سوال کرتی ہوں تجھ سے میانہ روی اختیار کرنے کا, مالداری اور تنگ دستی میں, اور میں سوال کرتی ہوں تجھ سے ایسی نعمت کا جو ختم نہ ہو, اور سوال کرتی ہوں تجھ سے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا جو ختم نہ ہو, اور سوال کرتی ہوں تجھ سے راضی رہنے کا تیرے فیصلوں پر, اور میں مانگتی ہوں تجھ سے زندگی کی ٹھنڈک بعد موت کے. اب یہ خاص دعا ہے اس میں, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ, اور میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا, اور تیری ملاقات کے شوق کا, جو بغیر کسی تکلیف دے مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے حاصل ہو. اے اللہ, ہمیں مزین فرما ایمان کی زینت سے, اور بنا دے ہمیں ہداتا مہتدین, رہنما ہدایت یافتہ. بہت ہی اچھی دعا ہے اور میری تو بہت پسندیدہ دعا ہے یہ. اللہ تعالی ہم کو اپنے دیدار کی لذت سے اس دن سرفراز کرے. آمین. تو بہرحال رسول اکرم فرما رہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اور ہر مومن بڑے اطمینان اور مکمل راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا. لیکن آپ نے کیا کیا پھر؟ فَإِن اسْتَطَعْتُمْ اللہ تغلب اللہ صلاحی قبل طلوع الشمس و صلاحی قبل غروبی ہے, بس طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز, یعنی فجر اور عصر. تو نماز عصر نماز فجر سے افضل ہے, اس لیے کہ وہ صلاۃ الوسطی ہے, درمیانی نماز ہے, جس کی ہم کو حفاظت کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے, خاص طور پر حکم دیا ہے. لیکن دوسرے اعتبار سے فجر کی نماز زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ وہ صلاۃ مشہودہ ہے. کیوں؟ کہ اس میں سورہ اسراء میں آتا ہے, وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, اور قرآن پڑھنا نماز میں, نماز فجر میں, یقیناً نماز فجر میں قرآن پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موجب ہے, وجہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, مطلب حدیث اوتھینٹک نہیں ہے, دو ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والے جنت میں داخل ہوگا, اور اس سے مراد فجر اور عصر ہیں. لیکن یہ حدیث آتھینٹک نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس الحمدللہ آتھینٹک اتنی احادیث موجود ہے کہ ہم کو کوئی ضعیف حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر صحیح حدیث سے ہی ثابت ہے کہ تم ضرور کرو, یہ تم ضرور اس کو وقت پر ادا کرو, پڑھو. یہ مطلب ہوگا رسول اکرم کا کہ فجر اور عصر کی نماز سے اللہ کے دیدار کو آپ نے ریلیٹ کیا الحمدللہ. اور قرآن کا مشہود ہونا فجر کے بعد نہیں ہے بلکہ فجر میں ہے پڑھنا. ہمارے یہاں پر اتنی علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے یہاں اسپیشل انڈیا پاکستان کے لوگ فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں, نماز کے بعد. وہ قرآن یہاں پر نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ نماز میں قرآن پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور نماز میں پڑھا جانے والا قرآن ہی مشہود ہوتا ہے, اسی کی گواہی دی جائے گی, یا وہ خود گواہ بنے گا, قرآن خود گواہ بنے گا قیامت کے دن. تو اب یہاں پر اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو اللہ تعالی کی رویت کا ثبوت ہم کو ملتا ہے, اور تواتر کے ساتھ جو پہنچی ہوئی احادیث ہیں انہیں قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ, جو دو چیزیں مین ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے, وہ دونوں موجود ہیں. قرآن سے بھی مثال موجود ہے, قرآن سے بھی آیت موجود ہے اور حدیث سے بھی دلیل موجود ہے, اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اور اسی لیے بعض جو ہمارے علماء ہیں اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں وہ کافر یا مرتد ہیں. تو ہر مومن بندے کا اس بات پر اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے, واجب ہے کہ اللہ کا دیدار ہمیں اس دن ہوگا. انکم سترون ربکم, یہ قطعی دلالت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رویت آنکھوں سے نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک امیجنیشن ہوگا ہمارا, یہ تصور میں ہوگا, تو وہ بالکل غلط ہے اور باطل خیال ہے. وہ اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا چاہیے, یہ حدیث سے بڑھ کر ثبوت کیا چاہیے, جو کہ متفقن علیہ حدیث اور کئی حدیث تواتر کے ساتھ ثابت. تواتر مطلب بہت سارے صحابہ نے جس کو روایت کیا ہوں. تو جو لوگ صحیح عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے باطل نظریات اور خیالات سے پاک رکھتے ہیں, یعنی جو سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں جو غلط عقائد سے پاک ہیں, اور رسول اکرم نے جو چیزیں ان کو بتائی ہیں وہ اسی پر ایمان رکھتے ہیں, یہی صحیح لوگ ہیں اصل میں. تو جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام اور تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں, اسی طرح رسول اکرم کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں ہم لوگ. اور یہ ثبوت یعنی وہ قطعی ثبوت ہے. تو صحیح حدیث جب ہمارے سامنے آ جاتے پھر ہم کو اپنی رائے دینے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا, اور جب قرآن اور حدیث سے ہم کو دلیل مل گئی تو ہم کو لوگوں کی رائے سے کوئی سروکار نہیں. اللہ تعالی کا دیدار قیامت کے دن ہوگا, اور اللہ تعالی انسان کو وہ بصیرت عطا کرے گا, یعنی اس کی آنکھوں میں وہ طاقت دے گا کہ وہ دیکھ سکے. ورنہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ تعالی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا کہ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتے, ہے نا. تب اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر تم یعنی وہ ٹھہر گیا تو تم دیکھ سکو گے. اور اللہ تعالی نے تجلی فرمائی تھی. تجلی کا معنی علماء کرام کہتے کہ یعنی ایک لمحہ بس کوئی چیز پر نظر ڈالنا یا جھلک دکھانا, لیکن وہ پہاڑ کیا ہو گیا تھا, ریزہ ریزہ ہو گیا تھا, ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. تو جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تھی اس پہاڑ کو ہی دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو آپ سوچیں کہ ڈائریکٹ کیسے انسان دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو انسان کی آنکھوں میں وہ طاقت اور وہ بصیرت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے اس دنیا کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ, علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ بصیرت اور وہ طاقت عطا کرے گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے, آمین. تو جو ڈفرینٹ فرقے ہیں اس میں جو صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں, جو سنت کو مانتے ہیں, قرآن اور حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں اس پر ایز اٹ از ایمان لاتے ہیں, اس کی بیجا تعویل نہیں کرتے, بیجا اللہ تعالی کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کرتے, اور اعتدال پر قائم ہیں. تو ویسے بھی ہم کو امت وسط کا لقب دیا گیا ہے نا, تو امت وسط کون ہوتی ہے, کون ہے, ہم مسلمان ہیں کہ ہم بیچ میں ہیں. تو ہماری سوچ, ہمارا نظریہ بھی ہے اور ہمارے عقائد بھی ویسے ہی ہونا چاہیے, اس میں اعتدال ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی ہمارے یہی سوچ ہو, یہی عقیدہ ہو. جیسے کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یعنی کچھ عجیب الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ کے لیے, یا کچھ نقائص اللہ کے لیے گردانی یا مخلوق کے ساتھ ملانے کی کوشش کی, اور نصارہ نے تو مخلوق کو ہی نعوذ باللہ رب بنا دیا. لیکن جو صحیح عقیدہ اور صحیح سوچ والے لوگ ہیں امت مسلمہ, وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو نقائص سے متصف قرار دیتے ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو ملاتے ہیں. اور انبیاء کے تعلق سے بھی ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں, کسی کا بھی انکار نہیں کرتے, اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کا حصہ, آپ کو آخری نبی ماننا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور دوبارہ ان کا نزول ہوگا, اور پھر یہاں دوبارہ نزول کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی. اس بات پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم الوہیت کے مقام پر نہیں رکھتے جیسے کہ نصارہ نے کیا, بلکہ ہم ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول مانتے ہیں, لیکن ان کی پیدائش معجزاتی طریقے سے ہوئی ہے نا. ایون عبادات میں بھی, جب حدیث کا کورس جن لوگوں نے کیا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں جو اسائنمنٹ دیے گئے ہیں, اور ہر لیسن کے بعد کچھ سوالات ہیں, بہت ہی اچھے سوالات ہیں, جو لوگ وہ اس کا پروجیکٹ ورک کرتے ہیں تو یقین جانیے ایسا سمجھے کہ وہ پی ایچ ڈی کا ایک حصہ کر رہے ہیں حدیث میں. تو اس میں بہت اچھا سوال تھا ایک, کہ امت مسلمہ کس طرح سے ایک معتدل امت ہے معاملات میں, عبادات میں, عقائد میں, کمپیئر کر کے بتائیے. بہت اچھا سوال تھا وہ, آپ لوگ بھی کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, وہ کم از کم اس سوال کا جواب اپنی بک میں ضرور لکھیں. اور اس میں پھر یہی بات آتی ہے کہ ایون عقائد میں بھی ہم اعتدال پر ہیں, ہم نے غلو سے کام نہیں لیا انبیاء کے تعلق سے یا بندوں کے تعلق سے, اولیاء اللہ کے تعلق سے, یا پھر یہود و نصارہ کی طرح ہم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیا, نہ بیٹا بنایا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو. اور اسی طرح سے معاملات میں بھی ہمارا اعتدال موجود ہے, ایکسٹریم پر ہم نہیں جاتے کبھی بھی, عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی. جیسے کہ معاملات میں آپ دیکھیں کہ حیض کے تعلق سے نصارہ نے اتنا زیادہ عورت عام قرار دے دیا اس کو کہ حیض کو وہ حیض ہی نہیں سمجھتے, نہ کوئی غسل کی حاجت محسوس کرتے, نہ کوئی اس سے پاکی حاصل کرنے کی. اور یہود نے اس کو اتنا اس میں ایکسٹریم پر چلے گئے کہ حائضہ عورت سے نہ کھانا کھاتے ہیں, نہ اس کے ہاتھ سے نہ پانی لیتے ہیں, بلکہ اس کو سب کچھ الگ کر دیتے ہیں. لیکن اسلام میں کتنا اعتدال ہے کہ حائضہ کے ہاتھ سے تم پانی بھی پی سکتے ہو, کھانا بھی کھا سکتے ہو, ہاں بس حائضہ نماز نہیں پڑھے گی, روزہ نہیں رکھے گی, اور ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کس طرح سے اعتدال ہے الحمدللہ. تو نصارہ نے ایک غلط بات سوچی, وہ نجاستوں سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے قائل نہیں, یعنی وہ نصارہ کے یہاں پر کسی بھی قسم کا غسل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے یقین جانیے, جبکہ یہود کے آج بھی موجود ہے غسل کا کانسیپٹ, یعنی ہسبینڈ وائف کے تعلق کے بعد ہے یا حیض سے فراغت کے بعد ہے, لیکن نصارہ میں نہیں ہے. پھر یہود کے یہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی کپڑے پر نجاست لگ جاتی تھی تو بالکل اس کپڑے کو کاٹ کر پھینک دینا پڑتا تھا یا جلا دینا پڑتا تھا. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی سہولت دی کہ ہم کو نجاست کو دھونے کا حکم ہے, تو یہود اس کو اس سے نجات ہی حاصل کر لیتے تھے, جبکہ ہم مسلمانوں کو پانی سے طہارت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے, اور مسلمانوں کو غسل کی بھی تعلیم دی گئی حیض سے فارغ ہونے کے بعد, نفاس سے فارغ ہونے کے بعد, جنابت سے فارغ ہونے کے بعد, ہے نا, یا احتلام سے. تو اس طرح سے اعتدال ہے الحمدللہ اسلام میں. ایون جو یہود نصارہ تھے کھانے پینے میں بھی وہ افراط و تفریط کا شکار ہوئے. دیکھیں نصارہ تو ہر چیز کھا لیتے ہیں یا ہر چیز کو حلال قرار دیتے ہیں, جبکہ یہودی ناخن والے تمام جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں, جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور ہم نے یہودیوں پر ناخن والے تمام جانور حرام قرار دے دیے تھے, اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی, مگر جو ان کی پیٹھوں انتڑیوں سے لگی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو, ہم نے ان کو یہ سزا ان کی شرارت کی وجہ سے دی تھی, اور بے شک ہم سچے ہیں. تو اب دیکھیں الحمدللہ یہ امت کتنی معتدل ہے. ہم کو تو چربی کی بھی اجازت ہے, ہر پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں, خبیث چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. ایون قصاص میں بھی یہودیوں پر قصاص فرض ہے جبکہ نصارہ پر اس سے درگزر کرنا فرض. جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے تو قصاص لینے کا بھی اختیار ہے اور دیت قبول کرنے کا بھی اختیار ہے. یہ بلا معاوضہ معافی کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں کتنی آسانی رکھی گئی ہمارے لیے. تو امت مسلمہ دراصل افراد و تفرید سے پاک ہے, اعتدال پر گامزن ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں, اب ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.